شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى، فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلى الله عليه وسلم: أول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده، وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه لشهادة صفة أنها غير موصوف، وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة. فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه، ومن قرنه فقد ثناه، ومن ثناه فقد جزاه، ومن جزاه جهله، ومن جهله فقد أشار إليه، ومن أشار إليه فقد حده، ومن حده فقد عده. صلوات الله على محمد وآل محمد. نہج البلاغہ امیر المومنین کی خطبات اور کلام اور حکمتوں کی کتاب، جس میں بہت سارے راز دین کے اور انسانی زندگی کے چھپے ہوئے ہیں، اسی میں ایک جس پر بہت زیادہ نہج البلاغہ میں مختلف پہلوؤں سے گفتگو ہوئی ہے، اور بہت سارے راز جس میں کھولے گئے ہیں، وہ توحید ہے۔ توحید جو انسان کی زندگی میں نظر آ رہی ہو، ایک عملی توحید کہ جس کا اثر انسانی زندگی پر اور انسانی زندگی کے ذریعے سے انسانی معاشرے پر پڑتا ہو۔ کل آپ کے سامنے ایک روایت کی طرف اشارہ کیا تھا کہ جو روایت دراصل پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، صلی اللہ علیہ وسلم، نقل ہوئی ہے روایت، اور اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ ایک بڑے خطرے کی طرف، جو توحید کے سلسلے میں جو گفتگو ہو رہی تھی۔ اور یہ پہلے جملہ عرض کیا جا چکا ہے کہ یہ اعتراف کیا ہے لوگوں نے جنہوں نے نہج البلاغہ کو پڑھا ہے اور جنہوں نے نہج البلاغہ کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، چاہے وہ ان کا تعلق تشیع سے نہ بھی ہو، لیکن اس بات کے اعتراف کیا ہے کہ توحید کو سمجھنے میں اور توحید کو سمجھانے میں امت مسلمہ پر امیر المومنین علی بن ابی طالب کا احسان ہے۔ اور جتنا زیادہ انسان کا شعور بلند ہوتا جائے گا اور جتنا توحید سے نزدیک ہوتا جائے گا اتنی زیادہ یہ احسان ظاہر ہوتا چلا جائے گا. ابھی شاید یہ احسان ہمارے اوپر ظاہر نہیں ہے. امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, روایت ہے کہ امام نے فرمایا کہ آخری زمانے کے لوگ سورہ توحید, سورہ حدید کی ابتدائی آیات کو سمجھیں گے کہ سورہ حدید کی ابتدائی آیات بھی بہت ہی خالصانہ اور توحید کو, جہاں پر تمام علم کی بازگشت پروردگار کی طرف بتائی گئی ہے اور پروردگار کو هو الاول والآخر والظاہر والباطن اس صفت سے یاد کیا گیا ہے سورہ حدید کی آیات میں, اور وہ جو جس کے کچھ رات اور سورہ توحید کی, سورہ توحید جو مقام ہے ہر سورہ امتحان پچھلے سال آپ کی آپ کو یاد ہوگا ملتی جو ان آیات کو اور ایک مختصر اشارے کے طور پر پیش کیا گیا. اس کے بعض مطالب کہیں بھی نہیں کیا گیا جو سورہ توحید میں خود پیش کیا گیا. کہ اگر انشاءاللہ فرصت رہی تو ایک ہلکا سا اشارہ اس کی طرف کیا جائے گا. اور آج کی جو دن گزرا ہے حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کا, امیر المومنین کو اس سورے سے بہت عشق تھا, سورہ توحید سے بہت عشق تھا, امیر المومنین کے پورے قرآن سے عشق تھا. ابھی ایک مختصر گفتگو تھی شام میں, وہاں پہ عرض کیا گیا کہ سر اہل بیت اپنی زندگی کا خوبصورت ترین لمحہ اہل بیت کا وہ ہوا کرتا تھا جب وہ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے, کلام پروردگار کی تلاوت کیا کرتے تھے. پورے قرآن سے عشق تھا, اور صرف تلاوت کی حد تک نہیں بلکہ پورے قرآن پر اپنی پوری زندگی کو قرآنی بنانا, جو کچھ قرآن میں نظر آ رہا ہو علی بن ابی طالب کی زندگی میں نظر آ رہا ہو, اور جو کچھ امیر المومنین کی زندگی میں نظر آ رہا ہو وہ اصولوں کے طور پر قرآن میں نظر آ رہا ہو. یعنی اصل قرآن یہ ہے, یہ قرآن جو ہم آئے کر ماہ رمضان میں کبھی مطالعہ کر لیتے ہیں, کبھی قرات کر لیتے ہیں, کبھی سن لیتے ہیں اور کبھی پڑھ لیتے ہیں, تو یہ قرآن وہ ہمیں خود معلوم ہے, ہم سب کو اس کا اندازہ ہے کہ ہم کس طرح پڑھ رہے ہیں, کس شوق سے پڑھ رہے ہیں, کتنا اس میں شوق ہے, کتنا عشق ہے, کتنی محبت ہے اور کتنی دوسری چیزیں ہیں. لیکن امیر المومنین کو قرآن سے عشق تھا, جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو قرآن سے عشق تھا کہ فرمایا کہ میرے مرنے کے بعد بھی یا ابا الحسن میری قبر پہ آ کر قرآن کی تلاوت کرنا. اس لیے نہیں کہ آپ اگر قبر میں میرے قرآن کی تلاوت کریں گے تو مجھے ثواب ملے گا. جناب زہرا ثواب کے لیے تلاوت کے لیے نہیں بلا رہی ہیں, بلکہ جناب زہرا اس لیے بلا رہی قرآن کی آواز، قرآن کا کلام، اللہ کا کلام سننے کا عشق تھا جناب زہرا سلام اللہ علیہ. وہ عشق جو امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور میں ظاہر کیا، بھیا عباس ایک شب کے لیے جنگ روکو کیونکہ مجھے نماز سے عشق ہے، مجھے کلام کتاب کلام خدا کے تلاوت سے عشق ہے. اور وہ عشق یہ تھا کہ جو صرف تلاوت کی حد تک نہیں تھا بلکہ پوری زندگی میں. لہذا کبھی کبھی آپ جو جملہ سنتے ہیں کہ امیر المومنین کی زندگی، اہل بیت علیہ السلام کی زندگی قرآن کی تفسیر ہے، یہ ایک حقیقی جملہ ہے، یہ فقط خطابت کی بات نہیں ہے. ممکن ہے کہ جب ہم خود یہ جملہ کہہ رہے تھے نا متوجہ نہ ہو، لیکن ایک واقعیت ہے کہ قرآن میں جو کچھ بھی اصول بیان کیے گئے ہیں وہ آ کر رسول اللہ کی زندگی میں نظر آ رہے ہیں، وہ امیر المومنین کی زندگی میں پوری زندگی میں نظر آ رہے ہیں. اور جو کچھ رسول اللہ کی زندگی میں، امیر المومنین کی زندگی میں، اہل بیت کی زندگی میں، پوری زندگی میں نظر آ رہا ہے وہ سب کچھ قرآن میں آ کر اصولوں کے طور پر نظر آ رہا ہے. یہ رابطہ ہے، یہ وہی رابطہ ہے جس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن و اہل بیت کبھی جدا ہونے والے نہیں ہیں، کیونکہ زندگی کا رابطہ ہے، صرف تلاوت کا رابطہ نہیں ہے، صرف ثواب کا رابطہ نہیں، بلکہ ایک زندگی کا رابطہ ہے. ان کو ایسی زندگیاں جینا ہے جو کاملاً قرآنی زندگی ہوگی. اس لیے فرمائے انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، ہم دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، بھاری اور گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں. ثقلین جو ثقیل ہیں، جو وزنی ہیں، جو قیمتی ہیں، جو گراں قدر ہیں، اور وہ کتاب خدا ہے اور میری عترت میرے اہل بیت ہیں. کہ ماں ان تمسک تم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک تم ان سے متمسک رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. متمسک ہونا یعنی کیا؟ یعنی جب تک تمہاری زندگی میں قرآن کے اصول اور اہل بیت کی زندگی کا انداز نظر آتا رہے گا گمراہی نہیں آ سکتی، کیونکہ گمراہی وہیں داخل ہوگی جہاں ہم قرآن کے قرآنی زندگی سے اور اہل بیت کے طرز زندگی سے دور ہوں. داخل ہونے کا گمراہی کو موقع ہی نہیں ملے گی. یہ نہیں کہ ایک معجزاتی طور پر ایسا ہوگا، نہ، یہ سسٹم ہے، یہ قانون ہے. ایسا نہیں ہے کہ کبھی ولادت شہادت میں ہم اہل بیت کا ذکر کرتے رہے اور کبھی ماہ رمضان میں قرآن کی تلاوت کرتے رہیں تو گمراہی ہمارے پاس داخل نہیں ہوگی، کیونکہ رسول اللہ نے کہا ہے کہ تم تمسک رکھو گے تو داخل نہیں ہوگی. نہ، یہ تمسک ہی نہیں ہوا. تمسک یعنی کیا؟ تمسک یعنی یہ کہ قرآنی پرنسپلس، قرآنی اصول، قرآنی آئین وہ انسان کی زندگی پہ آ کر داخل ہو جائیں، اور اسی طرح اہل بیت علیہ السلام کا طرز زندگی، یہ دو چیزیں اگر انسان کے ساتھ ہے کہ دونوں جدا بھی نہیں ہیں، یہ کبھی لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، یہ دونوں کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ ہمارے ساتھ آ کر دونوں ملاقات کریں گے. اور وہ بھی آ کر ملاقات کرے گا جو ان دونوں کے ساتھ رہا. ابھی حدیث کا جملہ نہیں، اس روایت کا جملہ نہیں، یہ دوسری روایتوں سے اور دوسرے اصولوں سے ثابت ہے کہ جب قرآن و اہل بیت حوض کوثر پر رسول اللہ سے آ کر ملاقات کر رہے ہوں گے تو اس ملاقات میں وہ بھی ساتھ ہوں گے کہ جو ان کے ساتھ رہے. کہ اصل میں شفاعت کا مفہوم ہی یہی ہے. ابھی ہم یہاں پر شفاعت کی بحث نہیں چھیڑنا چاہتے، بہت ہی اہم بحث ہے اور بہت ہی قیمتی بحث ہے. انشاءاللہ بزرگان نے اس بحث کو کیا ہے، اگر آپ نے سنا ہے یا سنیں گے یا کبھی توفیق بھی پیش کیا جائے گا. شفاعت کے معنی، شفاعت کے اصلی معنی ہی ساتھ ہونے کے ہیں. یعنی جو جس کے ساتھ ہو گیا وہ اس کا شفیع ہو گیا. دو طرفہ ہے شفاعت، دو طرفہ ہے. جیسے آپ شفا کا لفظ کہتے ہی ہیں دو کو، آپ کبھی کبھی یہ جملہ بولتے ہیں اپنی عربی میں، آپ کہتے ہیں مثلا نماز شب. ابھی بعض جن کو توفیقات ہیں مومنین کو کم سے کم ماہ رمضان میں نماز شب پڑھنے کی ہے، بعض مومنین کو توفیقات ہوتی ہے اور دنوں میں نماز شب پڑھنے کی، لیکن ماہ رمضان میں تھوڑا توفیق میں اضافہ ہو جاتا ہے چونکہ بہرحال سحر کے وقت میں انسان کو اٹھنا ہوتا ہے اور سحر سے فائدہ اٹھا کر نماز شب بھی پڑھتا ہے. تو نماز شب میں آپ کہتے ہیں کہ 8 رکعت نماز نافل لیل کی نیت سے پڑھتے ہیں، یا بھائی نماز شب کی نیت سے پڑھتے ہیں، پھر 2 رکعت نماز شف اور 1 رکعت آخر میں نماز وتر. یہ وتر کے معنی ہوتے ہیں عربی میں ایک، عربی میں وتر کے معنی ہی ایک ہیں. یہ ایک رکعت نماز کو بھی نماز وتر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ایک رکعت ہے. نماز عشاء کے بعد میں جو دو رکعت نافلہ بیٹھ کر پڑھی جاتی ہے اس کو بھی نماز وتر کہتے ہیں. کہ بعض روایتوں میں کہ اصل نماز شب کی جگہ یہ لے لیتی ہے, اگر کسی کو توفیق نہیں ہوئی ہے اور نماز شب پڑھنے کی, نماز وتر پڑھنا جو نماز عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے. روایتیں بہت زیادہ ہیں اس کے لیے, پڑھی جاتی دو رکعت لیکن چونکہ بیٹھ کے دو رکعت پڑھی جاتی ہے لہذا وہ نمازیں جو بیٹھ کر دو رکعت پڑھی جائیں وہ در حقیقت ایک رکعت کی حیثیت رکھتی ہیں, لہذا وہ بھی در حقیقت کو اس لیے وتر کہا گیا. اصل میں وتر کے معنی ہی ایک ہیں. وتر کے مقابلے میں کیا ہے؟ وتر کے مقابلے میں شفا ہے. شفا شین فے عین شف و شف اے ول, آیت بھی قرآن کی ہے نا, سورہ کس سورہ میں؟ والفجر وليال عشر والشفع وال, سورہ فجر میں, سورہ فجر میں آیت والشفع والوتر, یہاں بھی یہی معنی ہے. تو عربی میں شف کے معنی ہی ہوتا ہے ساتھ ہو لینا, اور اسی شف سے نکلا ہے شفاعت. شفاعت کا لفظ سنتے ہیں بہت زیادہ نا, آپ لوگ کہتے ہیں شفاعت شفاعت, شفاعت نہیں, شفاعت ہے وہ. شفاعت یعنی کیا؟ شفاعت کا ہمارے ذہن میں صرف یہ مفہوم ہے کہ بعض لوگ آ کر بیان بھی کرتے ہیں, شفاعت یعنی کیا؟ یعنی خوب گناہ کرتے رہو, خوب گناہ کرتے رہو, اور روز قیامت جب آئے گا, آخرت آئے گا, تو ہم گنہگاروں کو جنت میں لے جانے کے لیے اہل بیت علیہ السلام آ جائیں گے, رسول اللہ آ جائیں گے. یعنی اہل بیت کا کام ہی یہ رہ گیا ہے کہ گنہگاروں کو آ کر باقی گنہگاروں کو چھوڑے, لیکن یہ ہمارے گنہگار ہیں لہذا ان کو جنت میں لے کر جانا ہے. وہ مفہوم نہیں کہہ رہے کہ باطل مفہوم ہے, غلط مفہوم ہے, اس کا بھی ایک مطلب موجود ہے, لیکن وہ مطلب بھی اسی سے متعلق ہے. یعنی وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں اہل بیت کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کی ہے, ان کو اپنا شفیع اسی زندگی میں بنا لیا ہے, اکیلے نہیں رہے ہیں, اہل بیت کے ساتھ جنہوں نے زندگی گزاری ہے, صرف عزا خانوں کی حد تک نہیں, صرف مجلسوں اور جشن کی حد تک نہیں, زندگی میں جنہوں نے آ کر اہل بیت کو اپنا ساتھی بنا لیا ہے, تو آخرت میں بھی اہل بیت انہیں اپنا ساتھی بنا کر لے کر جائیں گے, انہیں چھوڑیں گے نہیں. جب قرآن و اہل بیت حوض کوثر پر رسول اللہ کے ساتھ پہنچیں گے تو وہ لوگ خود بخود حوض کوثر پہ ساتھ پہنچیں گے جنہوں نے زندگی میں قرآن کو اپنے ساتھ بنایا, اپنا ساتھی بنایا. جو قرآن بھی کیا ہے, فَإِنَّهُ شَافِعٌ مُشَفِّعٌ, قرآن مُشَفِّعٌ, قرآن ایک ایسا شفاعت کرنے والا ہے کہ جس کی شفاعت قبول ہے. یہ رسول اللہ نے فرمایا قرآن کے بارے میں کہ فَإِذَا, جب تمہارے اوپر گمراہیاں رات کی تاریکی کے طریقے سے اگر چھا جائیں تو تم قرآن کی طرف رجوع کرنا, فَإِنَّهُ مَاحِلٌ مُصَدِّقٌ شَافِعٌ مُشَفِّعٌ, یہ کلمات ہیں. چھا جائیں تمہارے اوپر گمراہیاں, روایت کا جملہ ہے کہ تمہارے اوپر گمراہیاں چھا جائیں, قَطَعَ اللَّيْلَ الْمُظْلِمَ, تاریک راتوں کی طرح سے, تو تمہیں قرآن کو اپنا قرآن کا ساتھ لینا, قرآن کی طرف رجوع کرنا, کیونکہ فَإِنَّهُ شَافِعٌ مُشَفِّعٌ مَاحِلٌ مُصَدِّقٌ, قرآن وہ شفاعت کرنے والا ہے کہ جس کی شفاعت قبول ہے. یعنی کیا؟ یعنی کہ گمراہی میں قرآن کے ساتھ زندگی گزارنا, یہ نہیں کہ قرآن کو جیب میں لا کر رکھ لینا, یا قرآن کو تعویذ بنا کر گلے میں لٹکا لینا, یا قرآن کو تعویذ بنا کر آ کر بازو میں باندھ لینا, یہ ساتھ نہیں ہوا, اس کو ساتھ نہیں کہتے. یہ قرآن کے الفاظ کو ساتھ میں رکھا, قرآن کا ساتھ ہونا صرف الفاظ کا ساتھ رکھنا نہیں ہے, بلکہ قرآن کا ساتھ ہونا یعنی قرآنی زندگی جینے لگنا. جنگ صفین میں جو لوگ آ کر قرآن کو نوک نیزے میں بلند کیے, وہ بھی اپنے ساتھ قرآن لے کر آئے تھے, لیکن صرف قرآن کے الفاظ اور جلد اور کتاب ساتھ میں لائے تھے, قرآن کے اصول اپنے ساتھ لے کر نہیں آئے تھے. اور ادھر امیر المومنین قرآن کے اصول اپنے ساتھ لے کر آئے تھے. تو یہ اصلا شفاعت کا یہ مفہوم ہے. انشاءاللہ کبھی تفصیل سے روایات اور آیات کی روشنی میں گفتگو کی جائے تو عرض کیا جائے گا کہ شفاعت یعنی ساتھ ہو جانا. تو جو جو اس دنیا میں قرآن اور اہل بیت کے ساتھ ہو گیا وہ آخرت میں بھی قرآن اور اہل بیت کے ساتھ ہوگا. ہاں وہاں پر اس کے ساتھ ہونے کے بعد خود ممکن ہے, اس کے باوجود بھی ممکن ہے. بہرحال ہم کمزور ہیں, ہمارے اندر ناتوانی ہے, ہمارے اندر کمزوری ہے, ہم کبھی چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی گناہ انجام پا جاتا ہے. تو اس شفاعت کے نتیجے میں چونکہ ساتھ ہو چکے ہیں اور یہ ساتھ ہونے کے ساتھ ساتھ انسان نجاست کے ساتھ نہیں جا پائے گا, لہذا اگر کچھ گناہ ہوں گے تو وہ بھی دور ہو, اس شفاعت کے نتیجے میں اس گناہ کو بھی دور کر دیا جائے گا. وہ بات کا ایک نتیجہ ہے جو ہمارے ذہن میں, لیکن اصلی شفاعت ہے ساتھ ہونا. اور یہ ساتھ ہونا اس وقت ممکن ہے کہ جب انسان اپنی زندگی میں اس نے ساتھ رکھا ہو قرآن کو اور اہل بیت کو, تو حتماً اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ آخرت میں بھی وہ ساتھ ہوں گے اور قرآن بھی ساتھ ہوگا. تو بات واضح ہوئی یہاں تک؟ اے تھوڑا سخت بات ہے لیکن انشاءاللہ اتنے ہی سے فی الحال ابھی اکتفا کرتے ہیں اور اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. پھر انشاءاللہ اس پر اور غور کریں گے, آپ شفاعت کے مفہوم پہ جا کر غور کریں گے. شفاعت کی بہت ساری آیات ہیں, روایتیں ہیں, اگر انشاءاللہ وہ بھی ڈھونڈ سکے اور مل سکے تو اس پر بھی آپ مطالعہ کریں گے, پھر انشاءاللہ کبھی اس کی اور مزید گفتگو کی جائے. تو عرض یہ کیا جا رہا تھا کہ یہ قرآن ہے اور یہ اہل بیت علیہ السلام. رسول اللہ نے فرمایا کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی, یہ ثقلین ہیں, یہ گراں قدر ہیں, ان سے تمسک, تمسک یعنی انسان کی ضرورت ہے قرآن اور اہل بیت سے متمسک رہنا, یہ انسان کی ضرورتوں میں سے ہے. سب کی ضرورت ہے لیکن کم سے کم وہ کہ جو آشنا ہو چکے ہیں اس ضرورت کو, ابھی ہم بھی صحیح معنوں میں آشنا نہیں ہو پائے ہیں کہ واقعا ہماری زندگی میں قرآن کی کس قدر ضرورت ہے. اب ہم شب قدر کے یہ راتوں سے گزر رہے ہیں, کل آخری شب قدر کی رات ہے جو مشہور تعداد روایت کے مطابق شب قدر آ کر گزر جاتی, لیکن واقعا ابھی ہم یا اسلامی معاشرہ یا ایمانی معاشرہ یہ اچھی طریقے سے درک نہیں کر پایا ہے کہ قرآن کے ساتھ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے, قرآن زندگی کے لیے کیا معنی رکھتا ہے اور کیا قرآن اثر کرتا ہے اور قرآنی ماحول کیسے بنتا ہے, قرآنی کلچر کیسے بنتا ہے, قرآنی سوچ کیسے بنتی ہے, قرآنی فکر انسان کی کیسے بنتی ہے, اور اگر یہ ہو جائے تو اس کے نتائج کیا آتے ہیں. جتنا جس حد تک ہو جائے اسی حد تک نتائج آنا شروع ہوتے ہیں. ابھی ہم عالم اسلام میں دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر قرآنی نتائج, جہاں پر قرآنی سوچ پیدا ہونا شروع ہوئی وہاں پر قرآنی نتائج بھی آنا شروع ہوئے. جہاں پہ قرآنی آیات کو شفیع بنایا گیا اور قرآنی آیات کو اپنی زندگی کا ساتھی بنایا گیا وہاں پر اس کے اثر بھی آنا شروع ہوئے. ابھی الحمدللہ ایک ایسے معاشرے عالم شریعت میں خاص کر موجود ہیں کہ جہاں پر یہ نتائج ہم دیکھ رہے ہیں, اور وہ بھی زیادہ بڑی تعداد جوانوں کی ہے, کہ اگر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روح ڈال دی لوگوں میں, قرآن کی روح اور اہل بیت اور رسول اللہ کے زندگی اور زندگی کے اصولوں کی روح, یہ روح ڈال دی, جس کے بہت سارے نتائج ابھی ہم دیکھ رہے ہیں, آپ بھی دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ کہ دیکھ رہے ہوں گے, اور بہت سارے نتائج ابھی اور آنے والے ہیں. یعنی ایک جو سلسلہ یہ شروع ہوا ہے, یہاں پہ بہت سارے ابھی نوجوان بیٹھے ہوئے اور جوان کم عمر جوان بیٹھے ہوئے, ان کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ پہلے اگر تھوڑا سا تاریخ کا پیچھے بڑھ کر مطالعہ کریں عالم اسلام کا اور عالم اسلام کی کیا حالت تھی انقلاب سے پہلے, عالم اسلام کی پورے عالم اسلام کی کیا حالت تھی, دنیائے تشیع کی کیا حالت تھی, جہان تشیع کی کیا حالت تھی, اس کو اگر ایک مرتبہ مطالعہ کر سکیں تو شاید آپ کو اندازہ ہو کہ ابھی جو کچھ ہوا ہے وہ کتنی بڑی تبدیلی ہوئی ہے. چونکہ پہلے کا ہمیں اندازہ نہیں ہے لہذا بدلے ہوئے حالات کا بھی ہمیں اندازہ اچھی طرح سے نہیں ہو پا رہا ہے, ہماری یہ مشکل ہے. اس کے لیے تھوڑا مطالعہ کرنا پڑے گا, تھوڑا تحقیق کرنی پڑے گی, تھوڑا پیچھے کی تاریخ میں مڑ کر جانا پڑے گا, تھوڑا دیکھنا پڑے گا, تھوڑا معلومات حاصل کرنے پڑے گی کس ذلت کے عالم میں, کس رسوائی کے عالم میں تشیع زندگی گزار رہا تھا شیعت. کس بے عزتی اور رسوائی کے عالم میں عالم تشیع زندگی گزار، چاہے وہ ایران کا تشیع ہو، چاہے وہ عراق کا تشیع ہو. عراق کے تشیع کی حالت ابھی تک آپ نے دیکھی ہے، 10-20 سالوں پہلے تک بھی دیکھی ہے. یہ ایسے ظالم حاکم کے چنگل کے نیچے ظالمانہ اور صفاکانہ اور خونی چنگل کے نیچے شیعت کس طرح زندگی گزار رہی تھی. یہ تو بہت پرانی بات نہیں، یہ تو بہت سارے آپ لوگ بھی جانتے ہیں. اور اس سے پہلے ایران کے تشیع کی کیا حالت تھی، لبنان کی شیعت کی کیا حیثیت تھی. حسن پسترین اور ذلیل ترین کام شیعوں کے حوالے کیا ہوا تھا. جب لبنان کو فرانس، جس طرح سے انڈیا پر، ہندوستان پر برطانیہ کی حکومت تھی اور برطانیہ کا قبضہ تھا، لبنان پر فرانسیسیوں کا قبضہ تھا، فرانس کا قبضہ تھا. جب فرانس لبنان کو چھوڑ کر جانے لگا تو شیعوں کی پوزیشن یہ تھی کہ جو قانون وہاں پر بنایا، اس قانون میں یہ طے کیا گیا، لکھا گیا، جو ابھی تک بھی چل رہا ہے، کہ اس ملک کا پریسیڈنٹ ہمیشہ کرسچن ہوگا، اس ملک کا پرائم منسٹر ہمیشہ اہل سنت میں سے ہوگا، اور تیسرے درجے پر شیعوں کو، جن کی تعداد زیادہ ہے، جو اکثریت میں بھی ہیں، 40% سے زیادہ تقریباً آس پاس ہیں، لیکن تعداد زیادہ ہونے کے باوجود بھی ان کی حیثیت یہ تھی کہ ان کو نہ پریسیڈنٹ بننے کا حق تھا کسی شیعہ کو، نہ پرائم منسٹر بننے کا حق تھا، بلکہ صرف ان کا حق یہ تھا کہ وہ پارلیمنٹ میں اسپیکر بن جائے، اسپیکر بننے کا. یہ تھرڈ پوزیشن انہیں دی گئی تھی زیادہ تعداد ہونے کے باوجود. ابھی قانون وہ چل رہا ہے، لیکن اس قانون کے چلنے کے باوجود بھی ابھی اگر پریسیڈنٹ بھی معین کرنا ہوتا ہے تو وہ بغیر شیعوں کے نہیں بن پاتا، وزیر اعظم بھی معین کرنا ہوتا تو بغیر شیعوں کے نہیں بن پاتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ طاقت پیدا کی ہے، یہ قوت پیدا کی ہے. یہ قوت اور طاقت کہاں سے پیدا ہوئی ہے؟ یہ قوت و طاقت نہ اسلحے کی ہے، نہ تعداد کی ہے، نہ اکیڈمک علم کی ہے کہ وہ ساری چیزیں لازم ہیں. اسلام کہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں لازم ہیں، لیکن اصل میں یہ قوت قرآن اور اہل بیت سے نزدیک ہونے کی ہے. عزیزوں، تمسک جو رسول اللہ نے فرمایا تھا، قرآن اور اہل بیت سے متمسک ہونے کا نتیجہ، اور وہ متمسک ہونا ہمارے متمسک ہونے کے طریقے سے نہیں، بلکہ قرآن کے اصولوں سے متمسک ہونا اور اہل بیت کی زندگی اور طرز زندگی سے متمسک ہونا، یہ اس کا نتیجہ ہے. کہ اہل بیت کی زندگی میں، اور خاص کر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہاں پر ان شہادت کے ایام کی مناسبت سے، امیر المومنین کی زندگی میں جب آ کر دیکھیں تو اتنا توحید نمایاں ہو کر نظر آتی. چونکہ دین روایت میں، بعض روایتوں میں الگ الگ انداز سے بیان کیا، ایک روایت میں کہا گیا کہ اصل آدھا دین یہ توحید ہے، بعض روایتوں میں توحید پورے دین کی بنیاد، جیسے ابھی جو جملہ میں نے پڑھا امیر المومنین کا وہاں پر بیان کیا گیا، بعض روایتوں میں کہا گیا نصف الدین التوحید و نصف الدین، آدھا دین یہ توحید ہے، یعنی آدھا دین میں سب کچھ ہے، جتنا بھی آپ کریں، جتنا بھی سمجھیں، جتنا بھی دینداری کر رہے ہیں، وہ سب کے سب آدھے دین میں ہے، اور آدھا دین توحید ہے، اور یہ بعد والا جو آدھا دین ہے جو سب کے سب ملا کر ہے، وہ بھی بیکار ہے، بے مزہ ہے، اگر اس کے پیچھے وہ آدھا توحید موجود نہ ہو. اس لیے سورہ توحید یہ بہت ہی عظیم الشان سورہ ہے، اور امیر المومنین کو اس سورہ سے اتنا عشق تھا کہ تمام سوروں کے درمیان میں اس قدر سورہ توحید کی تلاوت فرماتے تھے، اتنا پڑھتے تھے، کہ حتیٰ بعض وقت لوگوں نے آ کر رسول اللہ سے شکایت کی، آخر قرآن میں اور بھی تو سورہ موجود ہیں. چونکہ ان کی نگاہ بھی ہماری نگاہ جیسی تھی، بہت سارے اصحاب تھے کہ جن کی نگاہیں ہماری نگاہ جیسی تھی، ہم بھی دیکھتے ہیں ہاں قرآن میں 114 سورے موجود ہیں، انہیں 114 سوروں میں ایک چھوٹا سا سورہ توحید کے بھی موجود ہے، سارے سورے ہیں. امیر المومنین کے ساتھ گئے ہوئے تھے جنگ میں، اور امیر المومنین سپہ سالار تھے، نماز امیر المومنین ہی پڑھاتے تھے جماعت سے، سپہ سالار تھے اس لیے پڑھاتے تھے، یعنی چونکہ یہ رتبہ رسول اللہ کی طرف سے عطا ہوا تھا، کمانڈر تھے، لہذا نماز بھی امیر المومنین پڑھاتے تھے، اور نماز میں سب سے زیادہ سورہ توحید پڑھتے تھے. یہ لوگوں کو تھوڑا عجیب لگتا تھا. اب ہم لوگ شدھ ہمیں خود بھی سورۃ توحید زیادہ پڑھنے کی شاید اسی روایت کی بنیاد پر، امیر المومنین کی اس عمل کی بنیاد پر ہم بھی الحمدللہ سورۃ توحید پڑھتے ہیں اپنی نمازوں میں. البتہ اچھا ہے سورۃ توحید پڑھی جائے، کم سے کم پانچ نمازوں میں کم سے کم ایک مرتبہ ضرور پڑھی جائے، لیکن اور زیادہ بھی پڑھے اچھا ہے. البتہ لازم نہیں ہے، واجب نہیں ہے، ایسا نہیں کہ اور کوئی سورہ پڑھ ہی نہیں سکتے نا. اور سورے کو بھی پڑھیں اور سوروں سے بھی رابطہ رکھیں. چھوٹے چھوٹے سورے ہیں، بہت ہی حسین سورے ہیں، بہت اچھے پیغام ہیں، لیکن سورہ توحید کو یعنی یہ کہ کم سے کم پڑھے انسان، روزانہ سورہ توحید کو پڑھے، اتنا رابطہ انسان کے توحید سے. وہ جو اصحاب اور سپاہی جو رسول امیر المومنین کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے گئے تھے، ان کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی کہ قرآن میں اتنے سورے ہیں، امیر المومنین اگر چھوٹا سا سورہ پڑھتے ہیں. لہذا جب واپس آئے تو آ کر رسول اللہ سے انہوں نے شکایت کی کہ سب کچھ تو ٹھیک تھا لیکن علی ابن ابی طالب ہر نماز میں سورہ توحید پڑھا کرتے تھے. امیر المومنین سے جب پوچھا گیا تو امیر المومنین نے بتایا کہ وہ جو عشق تھا امیر المومنین کا، اس کا اظہار کیا کہ سورہ توحید سے عشق ہے جو امیر المومنین کو، اور وہ سورہ توحید سے عشق در حقیقت اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی یکتائی سے جو امیر المومنین کو عشق ہے، اور وہ یکتائی جو آ کر امیر المومنین کی پوری زندگی پر ہر جگہ اثر انداز ہے، اس سے جو عشق ہے، اس بنیاد پر امیر المومنین کی زندگی میں یہ نظر آتا تھا. کل جو روایت آپ کے سامنے پڑھی جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، البتہ یہ روایت امام صادق علیہ السلام سے بھی نقل ہوئی، خود رسول اللہ ہی کے ذریعے کس سے، اور امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ روایت فرمائی ہے، تھوڑا سا لفظ کی تبدیلی کے ساتھ. وہاں پر اس روایت میں جو ہے وہ پتھر ہے، اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی روایت میں فرش ہے. اب فرش جو ہے وہ پتھر کے بھی البتہ ہو سکتا ہے، کیوں فرمایا کہ اشرک اخفا من ربیب الذر علی الصفا فی لیلۃ الظلما. شرک جو ہے، جو توحید کے مقابلے میں شرک ہے، یہ تاریک رات میں صاف اندھیرے پتھروں پر، تاریک رات میں سیاہ چوٹی کے مانند ہے جو چلتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ خفی ہے. خفی یعنی چھپا ہونا، یعنی شرک چھپا ہوا ہے. کل آپ کے سامنے عرض کر چکے بیماری والی بات آپ کے ذہن میں اگر رہے، چھپا ہوا ہے، رینگ رہا ہے، آہستہ آہستہ احساس نہیں ہونے دیتا. انسان شرک کر رہا ہوتا ہے لیکن متوجہ نہیں ہوتا کہ ہم شرک کر رہے ہیں. اور اس کے بعد یہ جملے ہم آگے بڑھ جاتے ہیں جو کل پیش کر چکے ہیں، وہ ادنا ہو، اور اس کے بعد فرمایا، یہ روایت پھر دوبارہ میں نے اس لیے پڑھی اس کے بعد والے جملے کے لیے، وہ ادنا ہو اور کم ترین شرک یہ ہے کہ یحب علی شیء من الجور و یبغض علی شیء من العدل. کم ترین شرک یہ ہے کہ انسان ظلم کو پسند کرتا ہو. عجیب ہے، یہ جملے رسول اللہ سے بیان کیے جا رہے ہیں کہ یہ مطلب کبھی عرض کیا کہ انبیاء اور آئمہ کی زندگی میں اصلی ترین جنگ جو تھی آئمہ کی، اور تمام انبیاء کی 1,24,000 تمام انبیاء کی جو اصلی ترین جنگ تھی وہ ظلم سے جنگ تھی، وہ ہر طرح کے ظلم سے جنگ تھی. ابھی ہم یہاں پہ وضاحت نہیں کرتے، ہر طرح کے ظلم، چاہے وہ ذات کے اوپر ہو رہا ہو چاہے معاشرتی ظلم ہو. یہاں پر رسول اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ادنا ہو، کم ترین شرک یہ ہے کہ یحب علی شیء من الجور، کہ کوئی انسان ظلم و جور کی کسی بھی طرح کے ظلم و جور کو پسند کرتا ہو. وہ یبغض علی شیء من العدل، اور عدل کی باتیں جب اس کے سامنے کی جائیں تو اسے ناگوار گزرتا ہو. عدالت کی باتیں، انصاف کی باتیں جب کی جائیں تو انسان کو ناگوار گزرے. ہوتا ہے کبھی کبھی ظالمانہ معاشرہ، دھیرے دھیرے ہماری تربیت ایسی ظالمانہ سوچ اور ظالمانہ ذہنیت کے ساتھ ہماری تربیت کر دیتا ہے، معاشرہ خود کر دیتا ہے، اور ہم اس معاشرے سے اپنے آپ کو بچا بھی نہیں پاتے کہ اس کے نتیجے میں حالت ہماری یہ ہو جاتی ہے کہ اگر عدل و انصاف کی باتیں کی جا رہی ہوں تو ہمیں ناگوار گزرنے لگتا ہے، ظلم و ستم کی باتیں ہو رہی ہوں تو وہ ہمیں عزیز ہوتی ہے، ہمیں پسند ہوتی ہے، تائید بھی کر رہے ہوتے ہیں. ابھی بعض وقت بعض شیعہ چینلز ہیں، شیعہ کے نام سے چینل بنائے گئے، وہ آ کر ظالموں کی، بڑے سے بڑے ظالموں کی آ کر تائید کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں، باقاعدہ نام لے لے کر مدد کر رہے ہیں, مظلوموں پر لعنت بھیج رہے ہیں. رسول اللہ کہہ رہے ہیں مظلوموں کی مدد کرو. یہاں شیعہ نام سے چینل بنائے گئے, فدق نام کا چینل, امام حسین نام کا چینل, اس نام کے چینل بنائے گئے. البتہ یہ راز آپ سب کو معلوم ہے کہ اس کے پیچھے جن کے ہاتھ ہیں, اس کے پیچھے پورا برطانیہ ہے اور برطانیہ کی سیکرٹ ایجنسیاں ہیں, وہ آ کر شیعت کے نام پر, جناب زہرا سلام اللہ علیہ جنہوں نے ظلم کے مقابلے میں تنہا قیام کیا جب کوئی بھی قیام کرنے والا نہیں تھا, اور فدق کے نام سے قیام کیا, فدق کو بہانہ بنا کر قیام کیا, آج اسی فدق کے نام پر آ کر مظلوموں کو برا بھلا کہا جا رہا ہے, علماء کو برا بھلا کہا جا رہا ہے, اور ظالموں کی تائید کی جا رہی ہے. یہ دور بدترین دور اس اعتبار سے شیعت کے لیے ایک سخت دور ہے. شیعت کے لیے ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ بہت بلندی ہے, بہت عظمتیں ہیں, بہت اقتدار ہے, بہت قوت ہے دشمن کے مقابلے میں خود, لیکن اندر سے جو یہ مشکلات ہیں, یہ شیعت کے اندر جو مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں اور اس کو بڑھایا جا رہا ہے, وہ بھی اسی بیکٹیریا کے مانند ہے, اسی جراثیم کے مانند ہے کہ جو اگر روکا نہ گیا, اگر اسے توڑا نہ گیا, اگر اسے ختم نہیں کیا گیا, تو یہ بڑھ کر ممکن ہے ایک بڑے شر کی شکل میں سامنے آ جائے, ایک بہت بڑے فتنے کی شکل میں سامنے آ جائے. کہ روایت میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا امیر المومنین سے کہ میں نے تو جو جنگ کی ہے وہ کفر و شرک کے مقابلے میں جنگ کی ہے, اور اے علی آپ کو میرے بعد فتنے کے مقابلے میں جنگ کرنی ہوگی, اور فتنے کی جنگ بہت سخت ہوتی ہے. امیر المومنین رسول اللہ کے ساتھ کفر و شرک کی جنگ میں تھے, موجود تھے, رسول اللہ کے ساتھ شریک تھے, رسول اللہ کے حامی و ناصر تھے, لیکن رسول اللہ نے بتایا کہ میرے بعد جو تمہیں جنگ کرنی ہے وہ فتنے کی جنگ ہے, اور فتنے کی جنگ وہ ہے کہ جس میں تحریف کی جائے گی, جس میں ہماری سنت کی, ہمارے دین کی تحریف کی جائے گی. وہ جنگ آج بھی جاری ہے, یعنی وہ جنگ جو امیر المومنین کو لڑنی پڑی تھی, اور جس جنگ کو لڑتے لڑتے امیر المومنین نے اپنی جان دے دی, قربانی دے دی, امیر المومنین آج کی شب میں شہید ہو گئے, جو رات گزری ہے فتنے کے مقابلے میں اور انحراف کے مقابلے میں اور دین میں تحریف کے مقابلے میں جنگ کرتے کرتے امیر المومنین نے اپنی قربانی دے دی, اس جنگ کا سلسلہ جاری رہا, اور آج یہ جنگ بہت بڑھ کر سامنے آئی ہے. کیوں امیر المومنین کے مقابلے میں یہ جنگ اتنی شدید ہو گئی تھی؟ چونکہ امیر المومنین کے ہاتھ میں اقتدار آیا تھا, قدرت آئی تھی, اور جب حق کو قدرت ملتی ہے تو فتنے زیادہ بڑھتے ہیں, یہ لازمی نتیجہ ہے. اگر حق خاموش بیٹھا رہے, حق چھپا رہے, حق مسجدوں میں اور حوضوں کے اندر بند رہے, حق اپنے آپ کو تنہائی میں جگہ کہیں چھپا دے غاروں میں, تو کوئی آ کر لڑنے کے لیے تیار, ضرورت نہیں محسوس کرے گا حق کے مقابلے کی, اس کو ضرورت ہی نہیں محسوس ہوگی. لیکن اگر حق سامنے نظر آئے, حق قدرت میں ہو, حق اقتدار میں ہو, حق کے پاس قوت ہو, حق معاشرے کو سنبھال رہا ہو, تو اسی طریقے سے جس طریقے سے امیر المومنین کے دور میں اتنے سارے فتنے اٹھائے گئے کیونکہ حق کو اقتدار حاصل تھا, اسی طریقے سے آج چونکہ حق کو الحمدللہ اقتدار ہے اور اقتدار حاصل ہو رہا ہے اور حق کی طاقت کے سامنے دشمن پریشان ہے, لہذا آج بہت سارے فتنے اٹھائے جا رہے ہیں, طرح طرح کے فتنے, الگ الگ زمینوں پر الگ الگ فتنے. یہ فتنوں کا ڈھونڈنا آپ کا کام ہے کہ کہاں پر کس طرح کے فتنے ہیں. ہماری زمینوں کے فتنے کیسے, عراق کی زمین کا فتنہ کیا ہے, فتنے ہر جگہ ہیں. ایران کی زمین میں کون لوگ کیسا فتنہ اٹھانا چاہ رہے ہیں, اس سے بھی آگاہ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ایران میں اسلامی حکومت ہے تو وہاں سب کچھ بالکل ٹھیک ہی ہے, نا, وہاں بھی اندر اندر ایسے خود فروش لوگ موجود ہیں جو خود کو, اپنی عزت کو, اپنے دین کو بیچنے والے ہیں, وہ آ کر بہت سارے فتنے اٹھاتے ہیں, تاریخ میں بھی اٹھاتے رہے ہیں, اس کے نمونے بہت سارے آپ نے بھی دیکھے ہوں گے انہیں چند سالوں کے درمیان میں. لبنان میں فتنے کیا ہیں, عراق میں فتنے کیا ہیں, سیریا میں فتنے کیا ہیں, ہماری سرزمینوں میں فتنے کیا ہیں, آپ کی سرزمین کا فتنہ کیا ہے, دوسرے شہروں کی سرزمین کا فتنہ کیا ہے. ایک بابصیرت انسان کا ایک اصلی ترین کام کم سے کم دین میں یہ ہے کہ وہ آ کر اپنے زمانے کے فتنوں کو پہچانتا ہو. اگر فتنے کو پہچانتا نہیں ہے, اگر وہ لڑنے کی طاقت نہیں رکھتا امیر المومنین کی طرح فتنوں کے مقابلے میں, تو کم سے کم اپنے آپ کو بچا سکے, یہ اہم نقطہ ہے. کم سے کم اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے، اپنے بچوں کو محفوظ رکھ سکے، اپنے عزیزوں کو اور رشتہ داروں کو محفوظ رکھ سکے. اور ہر وہ چیز فتنہ ہے، معیار یہ، ہر وہ چیز فتنہ ہے جو رسول اللہ کے، جو اس روایت میں ہی جملہ کا کہ جو میری سنت کے خلاف جا رہا ہو، جو میرے انداز کے خلاف جا رہا ہو، جو قرآنی انداز اور رسول اللہ کے انداز اور اہل بیت کے انداز سے، چاہے وہ اہل بیت کے نام ہی پر کیوں نہ ہو، چاہے وہ امیر المومنین کے نام ہی پر کیوں نہ ہو، لیکن انداز امیر المومنین کا نہ ہو. دو چیزیں الگ ہیں، امیر المومنین کا نام ہونا الگ ہے، امیر المومنین کا انداز ہونا الگ ہے. جنگ صفین میں قرآن لے کر آئے تھے لوگ، قرآن ساتھ میں لے کر آئے تھے، قرآن واقعاً وہ قرآن تھا، جھوٹا قرآن نہیں تھا، لیکن قرآنی انداز نہیں تھا ان کا. لہذا یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن ہو لیکن قرآنی انداز نہ ہو. اسی طرح یہ ہو سکتا ہے کہ امیر المومنین کا نام ہو لیکن امیر المومنین کا انداز نہ ہو. یہ فرق جاننا ضروری ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ امام زمان کا نام ہو لیکن امام زمان کا انداز نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ امام زمان کا وہی انداز ہوگا جو امیر المومنین کا انداز تھا، امام زمان کا وہی انداز ہوگا جو رسول اللہ کا انداز تھا. کبھی انداز بدلنے والا نہیں. انداز سمجھ رہے ہیں نا آپ، لائف اسٹائل. آپ کے بقول ہمارے استاد بزرگوار کے، خدا ان کی حفاظت فرمائے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کی مادری زبان میں، خدا کرے کہ آپ کی مادری زبان ابھی گجراتی ہو. الحمدللہ کہ آپ لوگوں کی مادری زبان ہے، لیکن بعض لوگ اپنی مادری زبان میں گفتگو کرنے میں شرم محسوس کرتے ہیں اور اپنی مادری زبان کسی غیر کی زبان کو اپنی مادری زبان سمجھنے لگتے ہیں. چونکہ نہ اپنے اوپر بھروسہ ہے، نہ اپنے کلچر پہ بھروسہ ہے، نہ اپنی زبان پہ بھروسہ ہے، لہذا دوسروں کا سب کچھ اپناتے ہیں، دوسروں کا لباس اپناتے ہیں، دوسروں کی سوچ اپناتے ہیں، دوسروں کا انداز اپناتے ہیں، دوسروں کی زبان بھی اپنا لیتے ہیں اور اسے فخر کرتے ہیں. انداز یعنی اپنا انداز، اسلامی انداز. لہذا یہ ممکن ہے کہ نام امام حسین کا لیا جا رہا ہو لیکن انداز امام حسین کا نہ ہو، یہ ممکن ہے. یہ دو چیزوں میں فرق سمجھنا لازم ہے. اور یہیں سے بچنے کا طریقہ بعد میں سوال کرتے ہیں لوگ، کیسے سمجھا جائے؟ انداز دیکھ لیں انسان. امام حسین کا انداز کیا تھا زندگی کا؟ جناب زہرا کا انداز کیا تھا؟ کہتے ہیں الگ الگ امام کا الگ الگ انداز تھا نا، امام کا الگ الگ انداز نہیں تھا، تمام امام کا انداز ایک ہی تھا، انداز کبھی بدلا نہیں تھا. وہ وقت کے کچھ تقاضے تھے جس کی بنیاد پر کچھ اعمال ہم کو الگ الگ نظر آ رہے ہیں، لیکن اس کے اندر جب جائیں دیکھیں تو انداز ایک ہی ہے. کہتے ہیں امام حسن کا انداز اور تھا، امام حسین کا انداز اور تھا. نہیں، ہرگز نہیں تھا. امام حسن امام حسین کا انداز بالکل ایک ہی تھا، کیونکہ 9.5 سال تک، نہیں بلکہ 10 سال تک، 10 سال تک امام حسین امام حسن کی امامت میں رہے. اور صرف امام حسن سے امام حسین کا سن کتنا کم ہے؟ 10 مہینے تقریباً. یہی ہے نا، سن میں کتنا فرق ہے؟ 1 سال کا بھی فرق نہیں ہے. امام حسن علیہ السلام 15 رمضان کو پیدا ہوئے اور امام حسین علیہ السلام 3 شعبان کو پیدا ہوئے. فرق اتنا ہے، 10.5 مہینے کا فرق ہے، اتنا ہی فرق ہے. ہجری بھی ایک ہی سال فرق ہے، یعنی کل 10 مہینے کا فرق ہے امام حسن امام حسین میں. لیکن 10 سال تک امام حسین امام حسن کی امامت کے زیر سایہ رہے اور امام حسین کا بالکل وہی انداز تھا جو امام حسن کا انداز تھا. پھر آپ کا نہیں، امام حسن کے جانے کے بعد امام حسین کا انداز تبدیل ہو گیا. نہیں، جانے کے بعد بھی تبدیل نہیں ہوا. امام حسین کا انداز تبدیل نہیں ہوا. اگر اس وقت امام حسن نہ گئے ہوتے تو اس وقت بھی امام حسن کا وہی کاملا انداز ہوتا جو امام حسین کا انداز تھا. کم سے کم ہر شیعہ کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے. اگر ہمیں غیر شیعہ کو سمجھانا پڑے گا تھوڑا ہمیں وقت دینا پڑے گا، थोड़ा राज को आकर समझाना पड़ेगा, लेकिन कम से कम हर शिया के लिए चूंकि ये बात वाज़े है लिहाजा उसमें अभी दाखिल नहीं होते, हम अपने मौजू से दूर हो जाएंगे कि 10 साल तक 47 हिजरी से लेकर के 50 हिजरी तक इमाम हसन इमाम थे, इमाम हुसैन जो सिर्फ 10 महीने इमाम हसन से छोटे थे और इल्म रखते थे, इल्म इलाही के वारिस थे, अपने इल्म का इजहार कर सकते थे, लेकिन किसी भी तरह के किसी भी अंदाज का इजहार नहीं किया। वही अंदाज था जो इमाम हसन का अंदाज था। और इमाम हसन अलैहिस्सलाम भी ये नहीं कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम का अंदाज ये था, वो चाहते ही थे सुलह करना, वो चाहते ही थे खामोश बैठना, उन्हें ऐसी जिंदगी बाज लोग बाज ने नहीं मालूम नादानी में या नासमझी में जहालत में बातें पेश की। इमाम हसन का मिजाज ऐसा था? नहीं, मिजाज ऐसा नहीं था। अगर इमाम हसन का मिजाज ऐसा होता तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम आकर मस्जिद में बैठकर सुलह करते, अपने घर में बैठकर सुलह करते, दब कर सुलह करते। जबकि इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने ना मस्जिद में सुलह की है ना घर में सुलह की, बल्कि इमाम हसन ने मैदान जंग में सुलह की है। 6 महीने इमाम हसन ने हुकूमत की है, 6 महीने इमाम हसन का भी वही अंदाज था जो बाद में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का अंदाज था। अंदाज ये है और सबका अंदाज है अल्लाह अल्लाह के लिए, खालिसाना तौहीदी अंदाज हर एक के लिए, जहां भी जो कुछ भी अल्लाह के लिए लाजिम नजर आ रहा है वो अंजाम देना है। अपनी तरफ से कोई अंदाज है ही नहीं। सही पूछे तो अंबिया और औलिया इलाही का और आइम्मा का अपना कोई अंदाज होता ही नहीं, वही होता है जो अल्लाह चाहता है और अल्लाह की तरफ से उसूल बनाए हुए हैं, कानून मुअय्यन किए हुए हैं। लिहाजा रसूलुल्लाह ने फरमाया कि कम से कम शिर्क से बचना यह है, कम से कम शिर्क यह है कि इंसान जुल्म जोर को पसंद करता हो। अब इस जुमले की यहां पे वजाहत नहीं कर सकते, अगर यहां पे ठहरेंगे तो ये खुद बहुत ज्यादा अहम जुमला है। और ऐसा इंसान हो कि जो अदल से अदल उसको नागवार लगता हो, अदल से नापसंद हो। और उसके बाद रसूलुल्लाह ने फरमाया कि हल दीन हो, ये बहुत ही खूबसूरत जुमला, इसको अभी महफूज कर लें इंशाल्लाह, इससे बाद में हमें और इस्तेफादा करना है। उसका रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ये रवायत और भी दूसरे इमाम से भी जुमला मौजूद है, हल दीन हो इल्लल हुब्ब वल बुग्ज़ फिल्लाह, दीन इसके सिवा और है ही क्या। अजीब है, दीन क्या दीन मोहब्बत और बुग्ज के सिवा कुछ और भी है? हल दीन इल्लल हुब्ब वल बुग्ज, क्या दीन मोहब्बत और बुग्ज के सिवा कुछ और भी है? यानी क्या, और वो भी मोहब्बत और बुग्ज क्या? फिल्लाह, अल्लाह के लिए मोहब्बत करना, अल्लाह के लिए नफरत करना। जिससे भी हमारी मोहब्बतें हैं वो सब के सब अल्लाह के लिए, और जिससे भी हमारी नफरतें हैं और बुग्ज है वो सब के सब अल्लाह के लिए। रसूलुल्लाह फरमाते हैं इसके अलावा दीन और कुछ है ही नहीं। अब आपको वो याद दिलाऊं, 4 साल पहले अज़ा खान अबू तालिब में यहीं पर आपकी खिदमत में अर्ज किया जा चुका है, विलायत और बरात के मौजू पर एक अशरा हुआ था, वहां पर अर्ज किया गया था, ये हदीस भी वहां पर भी मेरे ख्याल से आई थी कि असल विलायत और बरात पूरे दीन का खुलासा, विलायत विलायत बरात फुरूए दीन का 9वां-10वां हिस्सा नहीं है, ये बच्चों के लिए है। उलमा ने आकर ये बच्चों को समझाने के लिए उसूल दीन और फुरूए दीन बनाए। ये बच्चों वाले उसूल दीन और फुरूए दीन आप जिंदगी भर उसे वहीं पर ना ठहरे रहें, आगे बढ़ें, आकर दीन के बहुत सारे उसूल को और ढूंढे कि दीन के और भी सैकड़ों उसूल हैं जो कुरान में आकर बयान किए गए हैं, जो अहले बैत की जिंदगी में आकर बयान किए गए हैं, दीन के और हजारों फरू हैं। ये नहीं कि दीन के सिर्फ 5 उसूल हैं और 10 फरू हैं, यानी क्या दीन की 5 जड़ें हैं और 10 शाखें हैं। ये बच्चों के लिए है अजीजों, ये बच्चों वाले दीन पर हमेशा ठहरे नहीं रहे, प्राइमरी में हमेशा कहते प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाला प्राइमरी में हमेशा रहे, 1 साल जाए फिर दूसरे साल जाए फिर तीसरे साल जाए, वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में अपने आप को बाकी रखे कि भाई कितने साल तक यही पढ़ेंगे, पढ़ चुके अब आगे बढ़े। وہاں پر کوئی نہیں پڑھتا کہ جا کر وہی اسکول میں پہلی کلاس میں ایک سال پڑھا، دو سال پڑھا، تین سال پڑھا، چار سال پڑھا، دس سال پڑھا، جوان ہو گیا وہی پڑھتا رہا، بوڑھا ہو گیا وہی پڑھتا رہا، بس کریں اسے، یہ تو ایسا کوئی نہیں کرتا، پیسہ دے دے کے پڑھتا رہا، ہم بھی پیسہ دے دے کر، نظر کھا کھا کر، نظر کھلا کھلا کر کیا پڑھ لیں، وہی جو بچپن میں بتایا کہ پانچ اصول دین ہیں، دس فروع دین ہیں، نہیں، سینکڑوں اصول دین ہیں جو قرآن میں بیان کیے گئے ہیں. انشاءاللہ توفیق ہو ایک سال، ابھی آج زیادہ یہ باتیں، کئی موضوعات آ گئے ہیں، خدا توفیق دے واقعی زندگی اگر رہے، کہ اگر قرآن کے اصولوں کے بعد گفتگو کی جائے، البتہ یہ گفتگو چند مہینے کم سے کم ہونا چاہیے، قرآن کے اصولوں پر، قرآن میں سینکڑوں اصول آ کر بیان کیے، سینکڑوں، وہ اصول دین پانچ ہی نہیں ہیں، وہ پانچ بہت اہم اصول دین ہیں جو ابتدائی طور پر ہمیں جاننا ضروری، ورنہ بہت سارے اصول دین ہیں اور ہزاروں فروع دین ہیں. جتنے احکام ہیں توزیع مسائل میں جا کے دیکھیں کتنا مسئلہ ہے، اگر 2000 مسئلہ سمجھ لیں، 2000 فرع دین ہیں، یہ سب فروع ہیں، چھوٹی شاخیں، بڑی شاخیں، ہاں بڑی چھوٹی ہو سکتی ہیں، لیکن ہیں بہت سارے فروع دین. پھر اس میں ولایت و برات، یہ فروع دین کا وہ آخری والا حصہ نہیں ہے جو ہمیں بچپن میں بتایا گیا، بلکہ ولایت و برات یہ ہے کہ ولایت برات سے توحید شروع ہوتی ہے، ولایت برات سے امامت شروع ہوتی ہے، ولایت برات سے وہ رسالت شروع ہوتی ہے. اگر ولایت نہ ہو اور برات نہ ہو تو ہم صحیح توحید تک نہیں پہنچ پائیں گے. یعنی کچھ خداؤں سے بیزار ہو کر اگر اپنے آپ کی بیزاری کا اظہار نہ کریں جناب ابراہیم کے طریقے سے، تو خدا واحد تک پہنچ ہی نہیں سکتے. جھوٹے رہبروں سے اگر انکار نہ کریں تو رسول اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکتے. کتنا بھی ہم نعت پڑھیں، کتنا بھی ہم قصیدے پڑھیں، کتنا بھی ہم جشن منائیں، اگر جھوٹے رہبروں سے اپنی زندگی کو نجات نہ دے سکے تو خدا کی قسم رسول اللہ کی رہبری میں آ ہی نہیں سکتے. اور قیامت کے دن یہ افسوس کر رہا ہوگا، یا لیتنی اتخذت مع رسول سبیلا، اے کاش کہ میں نے رسول اللہ کے ساتھ اپنی زندگی گزاری ہوتی. یہ قرآن کہتا ہے، ایک حسرت ہوگی بہت سارے لوگوں کی، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا رہبر نہ بنایا ہوتا، اے کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اے کاش کہ میں نے فلاں کے سائے میں زندگی نہ گزاری ہوتی، اور یا لیتنی اتخذت مع رسول سبیلا، اے کاش کہ ہم نے اپنے راستے کی جو سبیل، اپنا جو راستہ ہم نے طے کیا تھا وہ رسول اللہ کا راستہ ہوتا، وہ امیر المومنین کا راستہ ہوتا، وہ اہل بیت کا راستہ ہوتا. تو جب تک جھوٹے اور باطل اور فریبکار اور دھوکے باز رہبروں سے اپنے آپ کو نکال نہیں لیں گے، امیر المومنین کی رہبری میں آ ہی نہیں سکتے. دھوکہ دینا ہے، یہ خود کو دھوکہ دینا ہے. یہ جشنوں، محفلیں، قصیدے، یہ اگر جھوٹے رہبروں سے برات کر کے، فریبکار رہبروں سے برات کر کے نکال کر امیر المومنین کی رہبری میں لا کر ڈال دے تو یہ بہت ہی مقدس ہے، یہ بہت ہی محترم ہے. لیکن اگر یہ کام نہ کر سکے، یہ سب کچھ کرتے ہوئے وہی فریبکاروں کے انڈر میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ کوئی معنی نہیں رکھتی، حیثیت ہی کوئی نہیں رکھتی. لہذا دین پورا کیا ہے، یہ جملہ لکھ لیں جو لوگ لکھ رہے ہیں، حل الدین الا الحب والبغض فی اللہ، دین اس کے سوا کچھ ہے ہی نہیں، صرف دو چیزیں ہیں دین میں، کیا؟ اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے دشمنی کرنا، اللہ کے لیے بغض کرنا، اللہ کے لیے نفرت کرنا. جن جن لوگوں سے ہمیں محبت ہے وہ اللہ کے لیے، یہ توحید ہے. جب توحید کی محبت کی باری آئے گی انشاءاللہ وہاں پر ہم استفادہ کریں گے کہ توحید محبت میں بھی توحید لازم ہے، وہاں عرض کیا جائے کس سے کس سے محبت کی جائے اور کس کس کی محبتوں کی کتنی قیمت ہے اور ہماری زندگیوں میں کون کون سی محبتیں ہیں اور وہ کیا معنی رکھتی ہیں اور اگر نہیں ہیں تو وہ ہونا چاہیے، یہ آئے گی بات انشاءاللہ. اور اس کے بعد فرمائے کہ رسول اللہ نے یہ قرآن کی آیت پڑھی، قال اللہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو آؤ، اپنی زندگی کو کس کے سائے میں گزار رہے ہو یہ آ کر ثابت کرو کہ کس کے سائے میں زندگی گزر رہی ہے. یہ وسائل الشیعہ کی روایت تھی، جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 25 میں. کو اس شرک سے نجات کیسے ملے؟ مشرکانہ زندگی یعنی کیا؟ یعنی یہ انسان ظلم کو پسند کرتا ہے، یہ انسان عدل و انصاف کو ناپسند کرتا ہے، غیر الہی محبتوں میں گھرا ہوا ہے، محبتیں ہیں لیکن غیر الہی محبتیں، یہ شرک کی وہ چھپا ہوا شرک ہے جو انسان پکڑ نہیں پاتا، اپنی رگوں کے اندر یہ شرک ہے لیکن پکڑ نہیں پاتا، کیوں؟ کس کو نہیں پکڑ پاتا؟ غیر الہی محبتوں کو، غیر الہی نفرتوں کو۔ اگر انسان کی زندگی غیر الہی نفرتوں میں گزر رہی ہے تو یہ مشرکانہ زندگی جی رہا ہے، اگر انسان کی زندگی غیر الہی محبتوں میں گزر رہی ہے تو یہ مشرکانہ زندگی انسان جی رہا ہے، شرک دوڑ رہا ہے، اور کبھی کبھی دوڑتے دوڑتے بہت کھل کر سامنے آ جاتا ہے لیکن پھر بھی نہیں پہچان پاتا، نادان ہو جاتا ہے انسان۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے نمونے ہیں جو میں خالی اشارے کے طور پر انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ابھی دیر ہو گئی ہے۔ اور پھر اس کا علاج کیا بتایا گیا ہے امیر المومنین کے کلام کی روشنی میں اور دیگر ائمہ کے کلام کی روشنی میں، جو آپ کے سامنے پہلے خطبے کا جملہ پڑا وہ بھی بہت ہی عظیم الشان جملہ تھا، کہ ابھی اس کے بھی توضیح کی فرصت نہیں ہے، انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ وہ توحید جو انسان کی زندگی کو اگر زندگی میں اثر ڈال رہی ہو اور نورانیت پیدا کر رہی ہو، امیر المومنین نے اگر یہ توحید پیش کی اور یہی توحید پیش کرتے رہے، اسی توحید کے لیے لڑتے رہے، مشرکانہ تحریکیں اور مشرکانہ مشن امیر المومنین کے زمانے میں شروع کیے گئے دین میں بدعتوں کے نام پر، دیگر نام پر، کیونکہ جہاں بھی کوئی چیز لا کر اپنی طرف سے داخل کی جا رہی ہے بدعت کی شکل میں، یہ خود ایک شرک ہے، کیونکہ اپنی آرزو اپنی چیز کو انسان داخل کرنا چاہتا ہے، یہ خود ایک شرک تھا۔ اور اس کے مقابلے میں امیر المومنین کی جنگ تھی، سخت جنگ لڑی ہے امیر المومنین نے، خاص کر خلافت کے زمانے میں جو امیر المومنین نے جنگ لڑی وہ ساری جنگیں بہت سخت تھیں، خاص کر جمل کی جنگ بہت سخت تھی، نہروان کی جنگ بہت سخت تھی، صفین کی جنگ ایک حد تک لوگوں کے لیے معلوم تھی، سمجھ میں آ چکی تھی، مقابلے کا شرک و کفر و نفاق لوگوں کے لیے بہت زیادہ ظاہر ہو چکا تھا، لیکن جنگ جمل اور جنگ نہروان بہت ہی پیچیدہ جنگ تھی، بہت ہی مشکل جنگ تھی، لیکن جس کو امیر المومنین نے امیر المومنین لڑے اس جنگ کو، اور امیر المومنین نے کہا بھی کہ میرے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا اس کام کو۔ البتہ امیر المومنین جو انداز دے کر گئے وہ انداز آ کر اس کام کو بتا سکتا ہے اور طریقہ معین کر سکتا ہے۔ بہرحال پوری زندگی امیر المومنین کی اسی حالت میں گزری، اور اسی حالت میں گزرتے گزرتے 19 رمضان کی صبح حالت نماز میں پروردگار کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اگر کوئی کافر آ کر حالت نماز میں تلوار مارتا تو یہ بات سمجھنا لوگوں کے لیے آسان تھی، ہمیں بھی سمجھنا آسان تھا، اگر کوئی مشرک آ کر امیر المومنین کو حالت سجدہ میں تلوار مارتا تو یہ بات ہم سمجھ سکتے تھے، لوگ بھی سمجھ سکتے تھے، لیکن یہ کہ کوئی آ کر دین کے نام پر اور اللہ کے نام پر اور نذر کر کے، اللہ کے لیے نذر کر کے، شب قدر کا انتخاب کر کے کہ یہ کام، مقدس کام، ملعون کی نگاہ میں امیر المومنین کے سر پہ ضربت مارنا ایک مقدس کام، یہ بہت ہی عبرت کی چیز عزیزوں، اور اس کے ہم بہت سارے نمونے آج بھی دیکھ رہے ہیں، آج بھی بہت سارے نمونے مختلف زمینوں پر دیکھ رہے ہیں کہ کبھی اہل حق کی مخالفت کی جاتی ہے مقدس سمجھ کر، دین سمجھ کر، امیر المومنین کی راہ پر چلنے والوں کی مخالفت کی جاتی ہے دین سمجھ کر، مقدس سمجھ کر، راہ ہے امیر المومنین پر چلنے والوں کو بد زبانی اور بدتمیزی اور گالیوں سے یاد کیا جاتا ہے دین سمجھ کر، مقدس سمجھ کر۔ شاید آپ کے سامنے بھی ہوں گے ایسے حالات، ہمارے رہبروں کے لیے، ہمارے مراجع کے لیے، رہبر انقلاب کے لیے، غیر نہیں، یہ نہیں کہ اسرائیل یہ کر رہا ہے، یہ نہیں کہ امریکہ، یہ امریکہ کرے تو سب سمجھ میں آتا ہے بالکل، کرنا ہی چاہیے، نہ کرے تو تعجب ہے، اگر دشمن یہ کام نہ کرے تو تعجب ہے، لیکن اگر کوئی آ کر اپنے درمیان سے اٹھ کر یہ حرکت کرنا شروع کرے، ممبروں پر آ کر کرے، عزاخانوں میں کرے، امامے لگا کر کرے، ٹوپیاں لگا کر کرے، تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. کیوں سمجھ میں نہیں آتی؟ اس لیے اسی طریقے سے جس طریقے سے امیر المومنین کے سر پر آ کر ضربت لگانا سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ کافر نے آ کر نہیں لگائی تھی، کیونکہ مشرک نے آ کر نہیں لگائی، کھلا کافر کھلا مشرک، ورنہ حقیقت میں یہ کافر اور مشرک سے بدتر ہے، لیکن خود کو مومن سمجھ کر آ رہا ہے لگا کے. شب قدر کا انتخاب کیا ہے، شب قدر میں یہ عمل انجام دینا چاہتا ہے، یہ حیرت میں ڈالنے والی چیز ہے، واقعاً پریشان کرنے والی چیز ہے. یہی شخص جب آیا تھا امیر المومنین کے پاس، بہت پہلے کی بات تو نہیں ہے، صرف 4.5 سال پہلے کی بات ہے، 4.5 سال پہلے جب یمن کی طرف سے نمائندہ بن کر بھیجا گیا، جب امیر المومنین کی خلافت کا اعلان ہوا مدینے میں، اور تمام اہل مدینہ نے، چند لوگوں کو، 2-4 لوگوں کو چھوڑ کر باقی تمام اہل مدینہ نے امیر المومنین کی بیعت کر لی، تو دور دور سے ڈیلیگیشن آنے لگے امیر المومنین کی بیعت کرنے کے لیے. یمن جو مومنین کی سرزمین تھی، اور امیر المومنین کے ہاتھوں یمن مسلمان ہوا تھا، اور امیر المومنین کے ہاتھوں شیعہ ہوا تھا، اور امیر المومنین کا اثر تھا یمن پر، اور الحمدللہ آج تک بھی وہ اثر ہے کسی حد تک، نہ کامل صحیح لیکن کسی حد تک وہ اثر موجود ہے یمن پر، اور اہل یمن پر جو آج آل سعود کے مقابلے میں اس طرح کھڑے ہوئے ہیں. جب یمن کی طرف سے ڈیلیگیشن بھیجنا ہوا تو انتخاب کیا گیا، بہت سارے لوگوں کو انتخاب کیا، پھر بہت سارے لوگوں میں 100 لوگوں کو انتخاب کیا گیا، 100 لوگوں میں 50 لوگوں کو انتخاب کیا گیا، 50 لوگوں میں 10 لوگوں کو انتخاب کیا گیا، یعنی اس طرح فلٹر کیے گئے لوگ، کیونکہ امیر المومنین کی بارگاہ میں بھیجا جانا ہے، معمولی لوگ نہ چلے جائیں، بیعت کرنے کے لیے جانا ہے، یمن سے نمائندہ بن کے جانا ہے، یمن والوں کی توہین نہ ہو جائے. اتنے فلٹر کرنے کے بعد جب 10 لوگوں کا انتخاب کیا گیا، ان 10 لوگوں میں ابن ملجم بھی موجود تھا، یہی ابن ملجم، عبد الرحمن ابن ملجم یمن کا نمائندہ بن کے آیا تھا امیر المومنین کے بیعت کرنے کے لیے. پھر 10 لوگوں میں جو سخنگو اور اسپیکر کی طور پر تھا، جو آ کر اپنے مطلب کو تمام لوگوں کی طرف سے نمائندگی پیش کر رہا تھا، جو ان 10 لوگوں میں بھی اسپیکر تھا ان کا، وہ خود ابن ملجم تھا. آیا اگر امیر المومنین کی بیعت کی، امیر المومنین نے دوبارہ بیعت لی، تیسری بار بیعت لی، وہ جانے لگا، پھر کہا دوبارہ واپس آ، دوبارہ بیعت کر، پھر جانے لگا، پھر کہا ایک مرتبہ اور آ کر بیعت کر. اسے بھی تعجب ہو رہا تھا کہ کیسے بار بار بیعت لے رہے ہیں، سب سے تو ایک بار بیعت لے رہے ہیں، سب سے امیر المومنین نے ایک بار بیعت لی، مجھ سے یہ بار بار کیوں بیعت لے رہے ہیں؟ پھر امیر المومنین کہ تو میرا بیعت کر رہا ہے تو میرا قاتل نہ بننا. وہ حیرت میں پڑ گئے کہ میں اور امیر المومنین کا قاتل ہو سکتا ہوں؟ یہ 10-20-50 سال پہلے کی بات نہیں، کل 4.5 سال پہلے کی بات. میں جو پورے یمن کا مومنین کے درمیان سے فلٹر ہو کر یہاں پر آیا ہوں، اور سخنگو اور اسپیکر کے طور پر امیر المومنین کی بیعت کر رہا ہوں، میں بھلا امیر المومنین کا قاتل ہو سکتا ہوں؟ واقعی اس وقت اسے گمان میں بھی نہیں تھا، اس کے تصور میں بھی نہیں تھا. لیکن کیا حالات پیدا ہوتے ہیں، اور کیسے انسان میں تبدیلی ہوتی کہ آ کر صرف 4.5 سال کے اندر، 4.5 سال بھی نہیں، آخر کے چند مہینوں کے اندر اتنا تبدیل ہو جائے کہ اس کے پہلے امیر المومنین کے ساتھ میدان جنگ میں امیر المومنین کے ساتھ لڑ رہا ہو، امیر المومنین کا سپاہی بنا ہو، اور کچھ مہینے بعد اور کچھ دنوں بعد وہ آ کر امیر المومنین کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے، اور صرف مقابلے میں نہیں کھڑا ہو بلکہ الگ سے فرصت نکال کر شب قدر کا انتخاب کرے اور امیر المومنین کے سر پر آ کر تلوار مارے. یہ ہے عبرت، یہ آج کے لیے عبرت ہے، آج کے جوانوں کے لیے، آج کے مومنین کے لیے، کہ انسانوں میں یہ تبدیلیاں کیسے آتی ہیں، اور کیسے ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو راہ امیر المومنین پہ چل رہے ہیں ان کو کس طرح سے لعنت کی جا رہی ہے، کس طرح ان کے ساتھ بدتمیزیاں کی جا رہی ہیں، علماء کے ساتھ، مراجع کے ساتھ، رہبر کے ساتھ، رہبر انقلاب کے ساتھ. یہ راستہ کہاں سے تبدیل ہوا؟ جو انسان یہ کام کر رہا ہے دو سال پہلے شاید اس کو گمان بھی نہیں تھا کہ وہ ایسا کر سکتا ہے، پانچ سال پہلے خبر بھی نہیں تھا ایسا ہو سکتا ہے، لیکن ایسا ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تاریخ میں بھی ایسا ہوا، یہ ہو سکتا ہے. یعنی یہ ہم نمونہ پیش کر رہے ہیں، یعنی کہ کسی کو آپ جا کر ابن ملجم کا لقب دینا نہیں، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ خطرات سے آگاہ کرنے کے لیے کہ ممکن ہے ایسے خطرات آئیں کہ انسان کا زاویہ نگاہ اتنا تبدیل ہو جائے کہ راہ حق کے مقابلے میں آ کر اس طرح کھڑا ہو جائے کہ اسے احساس ہی. پھر جب امام نے سوال کیا کہ کیا میں تیرا برا امام تھا، لیکن اب دیر ہو چکی تھی عزیزوں، پکڑ کے لایا گیا، امام کے سر پہ ضرب لگا کر بھاگ رہا تھا، بھاگنا چاہ رہا تھا، پکڑ کر لایا گیا. جب امام کی خدمت لا کر پیش کیا گیا، امام کا سر شکافتہ ہو چکا ہے، چہرے سے خون، سر سے خون جاری ہے، چہرہ خون سے رنگین ہے. تو امام نے اسے سوال کیا، کیا میں تیرا برا امام تھا؟ امام کی یہ حالت دیکھ کر، امام کے اس سوال کو دیکھ کر اسے بھی احساس ہوا کہ ایک سوال ہے صرف، کہ امام نے کیا برا کیا. اب احساس ہو چکا ہے، لیکن اب یہ احساس ہونا یہ دیر ہو چکی ہے. اب یہ اس احساس کا کوئی فائدہ نہیں. رونے لگا، رو کے کہنے لگا جس کے قسمت میں بدبختی لکھی ہوئی ہو وہ کیسے اپنے آپ کو نجات دے سکتا ہے. نہیں، بدبختی قسمت میں نہیں لکھی ہوتی، یہ پھر آ کر ایک ظلم کر رہا ہے، پھر آ کر ایک نازیبہ بات کہہ رہا ہے. ساری بدبختیاں انسان اپنی قسمت میں خود لکھتا ہے. اسی شب قدر میں انسان چاہے تو اپنے آپ کو بدبختیوں سے نکال کر اپنے لیے خوشبختیاں لکھ لے. پھر امام نے، امام کا وہ انداز، امامت کا انداز دیکھا، گھبرایا ہوا ہے، پریشان ہے، پکڑا ہوا ہے، اس کے مشکیں بدھی ہوئی ہیں، اس کے ہاتھ بدھے ہوئے ہیں. کہا اس کے ہاتھ کو کھول، دیکھو کتنا ڈرا ہوا ہے، کتنا گھبرایا ہوا ہے. یہ امیر المومنین کا انداز ہے عزیزوں، ابھی جو ہم گفتگو کر، انداز ہے امیر المومنین. امیر المومنین کا انداز دشمنوں کے ساتھ، امیر المومنین کا انداز اپنوں کے ساتھ انداز ہے جو امیر المومنین کو ہمارا شفیع بنا دیتا ہے شفاعت کرنے میں. امیر المومنین کا انداز دشمنوں کے ساتھ یہ تھا، کہا کہ اس کے ہاتھ کھول دو، یہ ابھی اسی ہاتھ سے تلوار مار کر گیا ہے، سر پہ مار کے گیا ہے، سر شکافتہ ہو گیا ہے، زہر کا اثر ہو رہا ہے. لیکن امیر المومنین کہتے ہیں اس کے ہاتھ کو کھول دو، دیکھو کتنا گھبرایا ہو، کتنا ڈرا ہو. امام کی خدمت میں لا کر دودھ پیش کیا گیا، کہا کہ اتنا دودھ میرے لیے کافی ہے، باقی دودھ لے جا کر اپنے ملجم کو دے دو. یہ ہے امیر المومنین کا انداز. دشمن کے ساتھ جو واقعا دشمن ہے، جس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا اشق الاولین والآخرین، جو تمام اول سے لے کر، آدم سے لے کر قیامت تک کے آنے والے انسانوں میں بدبخترین انسان، اشقا شقی ترین انسان، یہ لقب دیا ہوا ہے رسول اللہ کا. آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے درمیان میں شقی ترین انسان کا لقب جس کو دیا گیا تھا، اس کے لیے امیر المومنین کہتے ہیں کہ اس کے ہاتھ کھول دو، میرے دودھ، میرے حصے کا، چونکہ دودھ کی ضرورت ہوتی ہے، زہر کے اثر کو جسم سے کم کرنے کے لیے دودھ کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، دودھ زیادہ پلایا جائے، دودھ جذب کر لیتا ہے زہر کو. امام نے کچھ تھوڑا سا دودھ اپنے حصے کے لیے، باقی کہ نہیں بس اس کے زیادہ یہ دودھ لے جا کر میرے قاتل کو دے دو، ابن ملجم کو دے دو. یہ ہے امیر المومنین کا انداز. پھر وصیتیں کی کہ دیکھو اس کے ہاتھ پیر نہیں کاٹنا، اس کو مارنا نہیں، اب انتقامی کارروائی کے طور پر بار بار نہیں مارنا، زخمی نہیں کرنا، بلکہ اگر میں زندہ رہا تو میرے حق میں ہے، میں چاہوں تو معاف کر دوں، اور معاف کرنا اچھا ہے، اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے معاف کرنا، قربت پروردگار کا ذریعہ ہے. لیکن اگر میں زندہ نہ رہوں تو اس کو مارنا، لیکن ایک تلوار مارنا، ایک ضرب مارنا. یہ انداز ہے امیر المومنین کے، یہ سارے انداز ہے، جملہ جملہ انداز ہے امیر المومنین کی عبادت کا انداز. سر پر تلوار لگنے کے بعد خاک اٹھا کر سر پر ڈال رہے ہیں، وہ کہہ رہے فستو ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گئے. پھر اس کے بعد امیر المومنین کے جو دو تین راتیں اور دو دن گزرے ہیں، یہ وہ آپ کے سامنے پہلے بھی عرض کیا، وہ وصیتیں کرتے ہوئے گزرے ہیں، بعد کے حالات کو بیان کرتے ہوئے گزرے ہیں، بعد میں قیامت تک کے انسانوں کو نجات دینے کے لیے امیر المومنین فکر مند ہیں، یہ امام ہیں، امام قیامت تک کے انسانوں کی حیات اور نجات چاہ رہے ہیں، لہذا وصیتیں کر رہے ہیں، وصیتیں کر رہے ہیں، اور وصیتیں کرنے کے بعد جب امام اس دنیا سے گزر گئے، آج کی یہ رات جو آ رہی ہے، آج کی جو رات یہ آئی ہے، یہ واقعاً ایک ایسی شام ہے جو حسن حسین کے لیے شام غریباں ہیں، جو امام حسن و امام حسین کے لیے، چونکہ علی ابن ابی طالب کے بعد پورا کوفہ شام غریباں میں تبدیل ہو گیا ہے، تمام مومنین کے لیے شام غریباں ہیں، زینب و ام کلثوم کے لیے شام غریباں ہیں، واپس پلٹ کر آئے ہیں، امیر المومنین کے بغیر آئے ہیں، امیر المومنین کو دفن کر کے آئے ہیں، امیر المومنین کو خاک میں چھپا کر آئے ہیں، اب گھر میں چاروں طرف نگاہیں اٹھ رہی ہیں لیکن کہیں امیر المومنین نظر نہیں آتے، اس گھر میں ساری ساری رات امیر المومنین سجدے کیا کرتے تھے، عبادتیں کیا کرتے تھے، بیچ بیچ کے وقفے سے اٹھتے تھے، بار بار رات میں اٹھتے تھے، امیر المومنین کی آواز بار بار نظر آتی تھی، محسوس کرتے تھے، لیکن آج کی اس رات میں نہ زینب کو امیر المومنین کی آواز سنائی پڑے گی، نہ ام کلثوم کو، بچیوں کو بہت زیادہ قربت ہوتی ہے اپنے باپ سے، ایک خاص عشق ہوتا ہے، خاص رشتہ ہوتا ہے، اور نہ امام حسن کو یہ آواز سنائی پڑے گی، نہ امام حسین کو، کیونکہ اپنے بابا کو چھپا کر آ گئے، اپنے بابا کو خاک میں چھپا کر آ گئے، لیکن عزیزو ہاں، امام کی شہادت ہوئی، مظلوم تھے امام، علامہ امینی کہتے ہیں کہ اگر میری ایک آرزو ہے، ان کے بیٹے کا بیان ہے جنہوں نے الغدیر کتاب لکھی اور امیر المومنین کی زندگی بھر جنہوں نے بیسیوں سال اپنے مطالعہ کیا امیر المومنین کی ولایت کا دفاع کرنے کے لیے، وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے فرصت ملے اور اللہ مجھے زندگی دے تو میں چاہتا ہوں کہ ایک تنہائی میں بیٹھ کر صرف امیر المومنین کی مظلومی پر گریہ کروں، امیر المومنین کی تنہائی پر گریہ کروں کہ امیر المومنین اول مظلوم ہیں، چونکہ معرفت رکھتے تھے، امیر المومنین کی پہچان تھی، امیر المومنین کی شناخت تھی، لیکن تمام مظلومی کے باوجود بھی نہایت احترام کے ساتھ آج کے شب میں لے جا کر دفن کر دیا گیا، شاید یہی وقت رہا ہو، چونکہ رات کی تاریکی میں لے کے گئے تھے دفن کرنے کے لیے، عزیز یہی حالات تھے، یہی وقت تھا، اسی رات میں امام حسن امام حسین اپنے بابا کے جنازے کو لے جا کر دفن کر رہے ہیں، دور لے جا کر دفن کر رہے ہیں، کوفے سے کئی کلومیٹر دور نجف کے بیابان میں بے آب و گیا، جہاں نہ کوئی آبادی ہے، نہ کوئی انسان ہے، جو کوئی زندگی اس زمانے میں کچھ بھی نہیں تھا، وہاں پر لے جا کے دفن کیا، کیوں؟ اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں امیر المومنین کی قبر کے ساتھ توہین نہ کی جائے، کہیں امیر المومنین کی قبر کو کھودا نہ جائے، کہیں امیر المومنین کی لاش کو نکال کر توہین نہ کی جائے، یہ سارے خطرات تھے انسان کے، ایک ایسے انسان کے لیے کہ دنیا کا جو رسول اللہ کے بعد شریف ترین، پاکیزہ ترین اور عظیم ترین انسان تھا، لیکن ساری مظلومی کے باوجود بھی نہایت ہی احترام سے لے جا کر جنازے کو دفن کر دیا، دو اماموں نے جنازے کو دفن کیا، لیکن اللہ اکبر، وہی امام جب اس جنازے کو دفن کر رہا تھا تو اسے یہ خبر تھی کہ جب میرا جنازہ دفن کرنے کے لیے لایا جائے گا تو تیروں کی بارش ہو رہی ہوگی، ایک فرزند کے جنازے پر تیروں کی بارش کی گئی اور دوسرا فرزند خاک کربلا کی گرم ریتی پر پڑا ہوا ہے اور کوئی جنازے کو اٹھانے والا نہیں، رسول اللہ کا نواسا، بہت ہی مظلوم ہیں امیر المومنین پوری زندگی کے لیے، لیکن امیر المومنین کو فرشتوں نے آ کر دفن کیا ہے، فرشتوں نے آ کر جنازہ اٹھایا ہے، روایتیں موجود ہیں، لیکن اللہ اکبر، میدان کربلا میں حسین ابن علی کا لاشا اس طرح بے غور و کفن پڑا تھا کہ بہن جب لاش پر گئی تو اپنے بھائی کی لاش کو پہچان نہیں پا رہی، انت اخل حسین، کیا تم ہی میرے بھیا حسین ہو؟ اے بھیا، میں تمہیں کیسے پہچانوں؟ نہ تمہارے جسم پہ سر موجود ہے، نہ تمہارے جسم پر لباس موجود ہے، نہ تمہارے جسم میں ہاتھ موجود ہے، نہ تمہارے جسم کا کوئی ایسا حصہ موجود ہے جو سالم موجود ہو، تو اے میرے بھیا میں تمہیں کیسے پہچانوں؟ ایک بہن کے سامنے بھائی کی اس طرح لاش کا پڑا ہونا اور کوئی دفن کرنے والا نہیں۔ جب امام سید سجاد کی حالت کو پیچھے مڑ کے جناب زینب نے دیکھا، کہا اے میرے لال، کیا تم بھی میرا ساتھ چھوڑ دو گے؟ تمہارے سہارے تو یہ زینب زندہ ہے۔ کہا پھوپھی اماں، آپ ہی بتائیں، کیا یہ انصاف ہے کہ ان ملعونوں نے اپنے نجس جنازوں کو دفن کر دیا ہے؟ اور رسول اللہ کے جنازہ، رسول اللہ کے نواسے کے جنازہ، میرا بابا بے گور و کفن پڑا ہے اور مجھے اس طرح یہاں سے لے جایا جا رہا ہے۔ چہرے کا رنگ متغیر ہوتا جا رہا تھا، آنکھوں کا رنگ متغیر ہو رہا تھا، لرز رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے روح پرواز کر جائے گی۔ جناب زینب قریب آئیں اور آ کر تسلی دیا، دلاسا دیا۔ عجب تسلی تھی، امیر المومنین کی لاش پر بھی جناب زینب کو بہت لوگوں کو تسلی دینی پڑی تھی۔ کبھی عباس کو تسلی دی، کبھی اپنے دوسرے بھائیوں کو تسلی دی، کبھی چھوٹے چھوٹے بھائیوں کو تسلی دی، لیکن آج جو جناب زینب کو تسلی دینی ہو رہی ہے، یہ تسلی الگ ہے۔ اس لیے کہ حسین ابن علی کی بے گور و کفن لاش پہ تسلی دینا ہے۔ کہا ہے میرے لال، ان جنازوں کو دفن کیا جائے گا، یہاں مزارے بنیں گی، یہاں فرشتوں کی آمد و رفت ہوگی۔ یہ جملے کہے، امام سید سجاد کا دل ٹھہر گیا۔ پھر جناب زینب نے رخ کیا اپنے بھیا کے لاش کی طرف اور آواز دی، یا محمدہ، یا محمدہ، اے میرے نانا، آپ پر فرشتے آئے تھے صلوات و سلام کے لیے۔ ھذا حسین مرمل بالدماء، یہ میرا بھیا حسین ہے جو خون میں غلطا پڑا ہوا ہے، سر پہ امامہ نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، بحق محمد وعترة حق الطاهرين تنصر.